الأمر إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
عزيزان الكرام، یہ مجالس اعظام اور یہ ماتم، یہ نوحہ اور گریہ، یہ سب اس لیے ہے کہ انسان اپنی انسانیت کو پہچانے اور جس مقصد کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو پہچانے اور اسی مقصد کے تحت زندگی گزارے اور اس دنیا سے اس شان سے اٹھے جیسے وہ اس شان سے اٹھنا چاہیے. آج کل کے حالات جو دنیا میں تیزی سے گزر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سب اس بات سے باخبر ہیں کہ دشمن اپنی تمام تر کوششوں کو کر رہا ہے. اگر اس دور میں، یا کہوں اس کٹھن دور میں، اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو نہ پہچانیں یا پہچانے اور اس پر عمل نہ کریں تو یقیناً یہ ہمارا خسارہ ہوگا، گھاٹا ہوگا. جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا کہ انسان کے ہاتھوں میں ہے کہ وہ چاہے فرشتوں سے افضل بنے یا حیوانات سے پستر بن جائے. اللہ نے تین قسم کے مخلوق کو پیدا کیا، ایک وہ جو گناہ کر ہی نہیں سکتے جن کو فرشتے کہتے ہیں. یہ ایسی بات نہیں کہ گناہ، فرشتے گناہ نہیں کرتے، نہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتے. فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے. اور ایک قسم کی مخلوق ہے حیوانات، جن کو قوہ شہوت اور قوہ غضب سے نوازا مگر قوہ تعقل نہیں، یعنی وہ ثواب کر ہی نہیں سکتے. یہ نہیں کہ وہ ثواب نہیں کرتے، ثواب کر ہی نہیں سکتے. اس درمیان ایک مخلوق ہے جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا اور تمام تر نعمتوں سے اس مخلوق کو نوازا، جس کو قوہ غضب سے بھی نوازا اور قوہ شہوت سے بھی نوازا اور قوہ اخلیہ سے بھی، کہ وہ مخلوق ثواب بھی کر سکتا ہے، ثواب بھی کما سکتا ہے، نیکی بھی کر سکتا ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کے راستوں کو بتا دیا، اب اختیار تمہارے ہاتھوں میں ہے، چاہے نیک بن جاؤ چاہے برے بن جاؤ. آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے دو قوتوں کا. ایک قوت ہے قوت رحمانی، ایک قوت ہے قوت الہی، یا کہوں ایک قوت ہے قوت انسانی اور دوسری قوت ہے قوت شیطانی، قوت تابوتی قوت حیوانی, اور ظاہر سی بات ہے دونوں کے مفاد الگ الگ ہیں. جب دونوں کے مفاد الگ الگ ہیں تو دونوں میں ٹکراؤ لازمی ہے. اس لیے دیکھ رہے ہیں جہاں کہیں بھی آدم ہو وہاں شیطان نظر آئے گا, جہاں کہیں موسیٰ ہو وہاں فرعون نظر آئے گا, جہاں کہیں ختم المرتبہ تو وہاں کفار قریش نظر آئیں گے, جہاں کہیں مولا کائنات ہو وہاں معاویہ نظر آئے گا, جہاں کہیں حسین ہو وہاں یزید نظر آئے گا. یہ سلسلہ ہمیشہ سے رہا ہے اور رہے گا. جب حق و باطل کی جنگ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, یہ جنگ جاری رہے گی. بس یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا, یہ پہچانے پہلے, اور پھر حق کا ساتھ دے اور باطل. حق کا ساتھ دینا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم باطل سے پرسر پیکار نہ رہے, نہیں. ہمارے یہاں صرف دو ہی فرنٹ ہیں, دو ہی طاقتیں ہیں. ایک طاقت کا نام حق ہے, ایک فرنٹ کا نام ہے حق, ایک فرنٹ کا نام ہے باطل. تیسری قوت ہے ہی نہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہ حق کے ساتھ رہیں گے اور نہ باطل کے ساتھ رہیں گے, درمیان میں رہیں گے. ہم پیس میکرز ہیں, نہ حق کا ساتھ دیں گے نہ باطل کا ساتھ دیں گے. تو اس میں کوئی عافیت نہیں ہے. آپ 12 زیارتوں میں پڑھتے ہیں لعن اللہ امتن ظلمت کا, لعنت ہو اس امت پر جس نے تم پر ظلم کیا, لعن اللہ امتن قتلت کا, لعنت ہو اس امت پر جس نے تمہیں قتل کیا, ولعن اللہ امتن سمعت بذلك فرضیت بے, لعنت ہو اس امت پر جنہوں نے سنا اور خاموش رہے, راضی ہو گئے. یعنی تیسرا فرنٹ جو کہتا ہے نہ ہم حق کے ساتھ رہے ہیں اور نہ باطل کے ساتھ, ہم بچ گئے, وہ بچے نہیں ہیں. حق کا ساتھ نہ دینا یعنی چپ رہنا خود باطل کے ساتھ ہونے کے برابر ہے. چپ رہنا بھی, حق کا ساتھ نہ دینا بھی باطل کے ساتھ دینے کے برابر ہے. تو آج بھی یہ جنگ جاری ہے حق و باطل کی. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں ماشاءاللہ آج تو فزیکل جنگ تو بہت بڑھتی جا رہی ہے. پہلے تو بس کبھی کبھی ریئر جنگیں ہوتی تھی, اب تو بہت جنگیں روزانہ ہو رہی ہیں, طرح طرح کی جنگیں ہو رہی ہیں. اور ابھی ابھی خبریں ملی ہیں کہ پاکستان میں 2-4 دھماکے ہوئے ہیں, کئی افراد شہید ہو گئے ہیں. میں پھر اس سے پہلے میں نے عرض کیا ان کا کام ہے رکاوٹ ایجاد کرنا, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, مگر ہمارا کام کیا ہے؟ اپنی ذمہ داری کو پہچاننا. کہیں ہماری ذمہ داری کے پہچاننے اور ہماری ذمہ داری پر عمل کرنے میں کوتاہی نہ ہونے پائے, یہ ہمیشہ مد نظر رہے. ان کا کام ان کو کرنے دو. میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ جتنا وہ دبانے کی کوشش کریں گے فضائل اہل بیت اور مصائب اہل بیت ابھر کر سامنے آئیں گے. کربلا عروج کا نام ہے, یعنی 124,000 انبیاء کے مقابلے میں طاغوتی طاقتیں جتنی کوششیں کی حق کو دبانے کی, وہ شاید مجہول رہ جاتی, معلوم نہ ہوتا اگر کربلا نہ ہوتی. کربلا نے باطل کے چہروں سے نقاب کو اٹھا دیا, باطل اپنی باطلی شکل میں سامنے آ گیا, اب چھپا نہ سکا, باطل چھپ نہ سکا. یہی تو کمال ہے کربلا کا. کربلا کا تنہا ترین کمال یہ ہے کہ حق اور باطل کو صاف صاف طریقوں سے بتا دیا کہ اب کوئی بھی کہیں بھی جب بھی کسی بھی خطہ ارض میں جہاں کہیں بھی اگر جاننا چاہے باطل کیا ہے, حق کیا ہے, کس طرف حق ہے کس طرف باطل ہے, کربلا کو کسوٹی بنا لے, کربلا کو میزان بنا لے, کرائٹیریا بنا لے کربلا کو, تو بس اس کو سمجھ میں آ جائے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے. ایک زمانہ تھا جنگ جمل سے پہلے, جنگ جمل کے آغاز ہونے سے پہلے ایک شخص آتا ہے مولا کائنات کی خدمت میں, عرض کرتا ہے مولا میں کیا دیکھ رہا ہوں, ایک طرف ام المومنین طلحہ زبیر بڑے بڑے اکابر صحابہ, ان کا ریپیوٹیشن تھا, آج 1400 سال گزر چکے ہیں, ہم کو سب چیز معلوم ہو چکی ہے, کوئی چیز چھپی نہیں ہے, تو ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ دشمن تھا, یہ غلط تھا, اس کا کارنامہ یہ تھا. مگر اس زمانے میں شاید ہم بھی ہوتے تو ہمارے ذہنوں میں بھی ایک کوشچن مارک ہوتا کہ بھئی یہ کیا دیکھ رہے ہیں, ایک طرف طلحہ زبیر ام المومنین اتنے بڑے مسلمان جو نمازی تھے حاجی تھے, چہرے پہ داڑیاں تھی, ظاہری طور پر نورانی چہرے نظر آ رہے تھے, اور ایک طرف آپ ہیں, کدھر حق ہے کدھر باطل ہے, میری سمجھ میں نہیں آتا. تو مولا کائنات نے فیصلہ دے دیا, اس کو سنہری الفاظ میں لکھ لینا چاہیے,
سبحان اللہ
ماشاءاللہ, انک لملبوس علیک, تجھے غلط فہمی ہوئی ہے, ان الحق والباطل لا تعرفان باقدار الرجال بڑے بڑے چہروں سے لمبی لمبی داڑھیوں سے نمازوں سے روزوں سے حج سے خمس دینے سے زکات دینے سے حق و باطل پہچانا نہیں جاتا, افراد سے حق و باطل پہچانا نہیں جاتا. ان الحق والباطل لا تعرف بأقدار الرجال, عرف الحق پہلے حق کو پہچان لے کہ ماہیت حق کیا ہے, تعرف اہل حق خود بخود پہچانے جائیں گے, عرف الباطل باطل کو پہلے پہچان لے تعرف اہل باطل خود بخود پہچانے جائیں گے. تو کریٹیریا بتایا مولا کائنات نے کہ یہ حق کا میزان ہے کہ تم چہروں سے دھوکہ نہ کھانا, نمازوں سے دھوکہ نہ کھانا, روزوں سے دھوکہ نہ کھانا, لمبی لمبی داڑھیوں سے دھوکہ نہ کھانا. دیکھو کہ ان کا کردار کیا ہے, کس کے ساتھ ہے, کہاں جا رہے ہیں, حق کا کتنا ساتھ دے رہے. پہلے حق کو پہچانو کہ ماہیت ہے کیا چیز. تو عزیزو سیرت النبی بھی بس یہی بتانا چاہتی ہے کہ حق کو پہچانے انسان, انسان اپنی انسانیت کی قدر کو جانے. انسان اشرف المخلوقات ہے نا, بڑی چیز ہے, مباحات کی ہے خدا نے, خدا نے فخر کیا انسان کو خلق کرنے کے بعد, تبارک اللہ احسن الخالقین, کہ مجھے پراؤڈ ہے, آئی ایم پراؤڈ آف مائی سیلف دیٹ آئی کریٹڈ اے سچ اے کریشن لائک ہیومن بینگ, یعنی انسان کو میں نے پیدا کیا, مجھے بہت بڑا فخر ہے. تو اللہ نے فخر محسوس کیا, تو اشرف المخلوقات ہے. چھوٹی سی بات ہے کہ اگر آپ کا سیکرٹری یا آپ کے ماتحت جو کام کر رہا ہے آپ سے, آپ کے آفیشیل ٹائم کے بعد آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ پورا اپنا دن بھر جو کچھ کیا ہے آپ اپنا اکاؤنٹ دو مجھے, آپ کے ماتحت جو کام کر رہا ہے, آپ کے ماتحت ہے آپ کے انڈر کام جو کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے آپ سے کہ آپ کا اکاؤنٹ دیجیے, کہاں کہاں گئے, کہاں کہاں خرچ کیا, کیا 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 آپ نے, تو آپ کو کتنا کرایہ گزرتا ہے بھائی, میں نے تمہیں اپوائنٹ کیا ہے, تم میرے تحت ہو, میرے کنٹرول میں ہو, مجھے آپ کا اکاؤنٹ پوچھنا چاہیے, آپ میرا اکاؤنٹ پوچھ رہے ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. تو انسان کیا ہے, اشرف المخلوقات ہے. ایک طرف ملک ہیں جو سجدہ کرنے والے انسان پر, انسان مسجود ملائکہ ہے, اپنی حیثیت کو پہچانے انسان. ایک طرف حیوان ہے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, دوسری طرف ملک فرشتہ جس کو ہم بہت احترام کرتے ہیں, اپنی جگہ احترام اپنی جگہ, مگر انسان سے افضل نہیں ہے. ملک انسان سے افضل نہیں ہے, کیوں کہ ملک کو سجدہ کرنا پڑے گا انسان کے سامنے, انسان مسجود ملائکہ ہے. اب ملک آ کے پوچھ رہا ہے میں کیا کیا, اپنی عمر کا کیا کیا, اپنی زندگی کا کیا کیا, اپنی جوانی کا کیا کیا, اپنی ویلتھ کا کیا کیا, جو آپ کے ساتھ تھے ان سے کیسا سلوک کیا, آپ کے دوستوں سے کیا سلوک کیا, آپ کے گھر والوں سے کیسے سلوک کیا. پوچھ رہا ہے کہ صاحب نمازیں پڑھی کہ نہیں, روزے رکھا کہ نہیں, یہ انسان کی بات نہیں ہے بھائی. چاہیے یہ تھا کہ انسان افضل ہے, وہ اکاؤنٹ پوچھے کہ تم نے کیا کیا. اب غلط پوچھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو, تم نے کیا کیا, اکاؤنٹ دو. تو اسی لیے معصومین نے کہا انسان, بہت توجہ چاہتا ہوں, انسان اگر اپنی اہمیت کو جان لے تو پھر کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا.
سبحان اللہ,
اگر اپنی عزت کو جان لے پھر کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب خود کر لو, سیلف اسسمنٹ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب فرشتے لیں. ہونا یہ چاہیے کہ انسان اتنا کلیئر ہو, اتنا ٹرانسپیرنٹ ہو, جب قبر میں پہنچے تو فرشتوں کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. یہ حقیقی معنوں میں انسان کی انسانیت یہ ہے کہ انسان اگر اپنی انسانیت کو اپنا لے اور اپنا محاسبہ سیلف اسسمنٹ کر لے تو پھر اسے کوئی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ قبر میں جائے گا تو لکیر و منکر اسے سوال کرے. شاعر نے بہت خوب کہا ہے, کرتے رہے سوال نکیرین قبر میں, کرتے رہے سوال نکیرین قبر میں, میں چپ رہا اور اشک ولا بولتا رہا.
نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, صلوات بر محمد و آل محمد.
ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہ پڑے, اس لیے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. اسی لیے ایک شخص آتا ہے مولا امام حسین علیہ السلام والسلام کی خدمت میں, اللہ اور پوچھتا ہے مولا آپ معصوم ہیں, کس طرح معصوم ہیں, کیسے گناہ نہیں کرتے, میری سمجھ میں نہیں آتا, مجھے سمجھائیے کہ آپ کس طرح معصوم ہیں. دیکھیے کل میں ناز بے قدر عقولے, اگر قسمت کا فلسفہ بیان کرتے تو شاید نہ سمجھ پاتا. بہت سیدھے سادے الفاظ عمران نے سمجھایا, پوچھا اس سے कि क्या तू कभी सोचता है कि इस गंदी नाली में जो पानी बह रहा है उसको पी ले, कभी तुमने सोचा है? वो कहता नहीं बोला, हर चीज मैं मेरे जहन में बात नहीं आती, मैं कभी ये नहीं सोचूंगा कि मैं जो पानी बह रहा है, गंदा पानी जो बह रहा है उसको मैं पी लूं। कहा क्यों? इसलिए मैं जानता हूं, मैं मारिफत रखता हूं, गंदा पानी है, मुझे बीमार कर देगा। तो इमाम ने फरमाया जिस तरह तुम इस गंदे नाली के पानी जो होता है उससे उसकी तरफ मारिफत रखते हैं, हम तमाम गुनाह चाहे वो कबीरा हो सगीरा हो हत्ता की तरह क्या होना उसकी मारिफत रखते हैं, उसको इतना गंदा और बस समझते हैं। तो बस यही है कि इंसान मारिफत हासिल करे, गुनाह शनासी एक इल्म है और बहुत ही जरूरी इल्म है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े आयतुल्लाह गुजरे हैं, शहीद दस्तगीर, नाम सुना होगा, बहुत ही मशहूर आयतुल्लाह, बहुत ही मशहूर, और किताबें उनकी टचिंग हार्ट्स, यानी आप उनकी किताबों को पढ़िए ऐसा लगता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माद किताब लिखा है, कयामत के बारे में किताब लिखा है, मौत के बारे में किताब लिखा है, ऐसा लिखा है इस बंदे खुदा ने, खुदा रहमत करे, ऐसा लिखा है गोया उन्होंने खुद महसूस किया हो। कभी कभी होता है हम एक इल्म देते हैं, एक नॉलेज देते हैं, कुछ कहीं पढ़ लिया, कहीं देख लिया, कहीं सुन लिया और बता दिया, ये और होता है। एक होता है खुद देखना। देखिए हमारे यहाँ तीन चीजों का एक मरहले है, स्टेजेस है इल्म के, स्टेजेस यू बयान करते हैं हुकमा। एक होता है इल्मुल यकीन, इंसान जो है वो नॉलेज रखता है। मिसाल के तौर पर कहीं धुआं देखा दूर से, आपको इल्म मिला, नॉलेज मिली कि वहां पर कुछ आग जली है, धुआं देखकर आपने आग का इल्म हासिल कर लिया, आग को देखा नहीं आपने, इल्मुल यकीन, नॉलेज हुई आपकी, सिर्फ मालूम हो आपको, इल्मुल यकीन कहते हैं। दूसरी मर्तबा यह होता है कि इंसान आयनुल यकीन, यानी वहां जाके आपने आग को देखा, जलते हुए शोलों को देखा, तो वो हो गया आयनुल यकीन। अब सिर्फ इल्मुल यकीन नहीं है, सिर्फ नॉलेज नहीं है, आयनुल यकीन देख लिया। और तीसरा मरहला यह है कि हक्कुल यकीन, यानी आपने अपने हाथ को टच किया आग से, आग की हरारत को महसूस किया, तो मालूम हुआ कि आग की हरारत क्या होती है, आग की मारिफत पूरी हो गई, हक्कुल यकीन है, यह है हक्कुल यकीन। मुश्किल तमाम हमारी यह है कि हम इल्मुल यकीन रखते हैं, कभी कभार ऐनुल यकीन भी रखते हैं, मगर हक्कुल यकीन में हमारे पैर फिसल जाते हैं। एक छोटी सी मिसाल, क्या सब जानते हैं इस बात को कि मुर्दा डेड बॉडी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी? सब मुत्तफिक है इस बात से कि डेड बॉडी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ठीक है ना? अब हम में से कितने हाजिर हैं कि रात की तारीकी में अंधेरे में डेड बॉडी के साथ अकेले पूरी रात गुजारें? कितने तैयार होंगे? बस एक दो तो मतलब आपको हमको यकीन है। अलबत्ता ये भी बता दूं, थोड़ा सा इब्तिदा में पहली मरतबा आप जब बैठेंगे तो आपके दिल में भी बहुत घबराहट होती है। क्यों घबराते हैं? घबराते क्यों हैं? जबकि जानते हैं इल्मुल यकीन है, ऐनुल यकीन भी है, यानी हमने मान लिया, जान लिया कि मुर्दा हमें तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, मर्डर नहीं करेगा। जितनी भी तकलीफें होती जिंदों से होती है, मुर्दों से नहीं होती। मुर्दे बेचारे बहुत ही मासूम होते हैं, उनके यहाँ कोई क्राइम नहीं होता, पूरी तकलीफें जिंदों से होती है, जिंदगी है जो तकलीफ पहुंचाती है। तो यकीन है, मालूम हो गया, यकीन है, इल्मुल यकीन है, और ऐनुल यकीन, देखा हमने कि कहीं कोई मुर्दा किसी को मर्डर नहीं किया, किसी का कत्ल नहीं किया, तो फिर हमको यकीन नहीं है, यानी हम वहां जानते हुए भी बैठना नहीं चाहते, रहना नहीं चाहते, पसंद नहीं करेंगे, घबराहट होती। क्यों? इसलिए कि हमको यकीन नहीं है। तो पूरे मसाइल यहीं पर अटकते हैं हमारे। कौन है जो हम में से न जानता हो कि नमाज का छोड़ना, नमाज का तर्क करना उसका अजाब कितना है? सब जानते हैं, यानी कि दो दो चार वाली मिसालें, कोई फिर इसको समझाने की जरूरत भी नहीं है। कौन है जो हम में से न जानता हो झूठ बोलना गुनाह है? चलिए उससे भी बढ़कर गीबत करने का सजा, गीबत करने की सजा क्या है? कुरान में है, अब सब जानते हैं सुनते हैं, मुर्दा भाई के गोश्त खाने के बराबर है। कौन है जो हम में से मुर्दा भाई का गोश्त खाए? जिंदा भाई तो छोड़िए, मुर्दा भाई का, डेड बॉडी, डेड फ्लैश आप खा रहे हैं, कोई पसंद करेगा? नहीं करेगा। तो इल्मुल यकीन है, ऐनुल यकीन भी है, मसला यह है कि हमने देखा नहीं, यानी महसूस नहीं किया उस अजाब को। अगर महसूस करते तो कभी ये काम अंजाम न देते। पैगंबर इस्लाम की खिदमत में चंद औरतें आई, रमजान का महीना था, पैगंबर इस्लाम ने सामने खजूर रखे, कहा इसको तनावल करो, تو نے کہا یا رسول اللہ ماہ رمضان ہے ہم روزے سے ہیں یہ کیا آپ فرما رہے ہیں آپ کا نام آپ کا روزہ کہاں ہے آپ نے روزہ کھا لیا یا رسول اللہ آپ نے کہاں دیکھا روزہ ہم کھا لیا ہم تو روزے سے ہیں کہا آپ نے ابھی آپ نے غیبت کی مردہ بھائی کا گوشت کھایا مردہ بھائی کا گوشت کھا سکتے ہو یہ کھجور نہیں کھا سکتے سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ انسان عین الیقین جب تک حاصل نہیں کرتا اور حق الیقین جب تک حاصل نہیں کرتا اس وقت تک انسان محسوس نہیں کرتا کہ وہاں ہے انسان جب تک وہ حاصل نہیں کرتا حق الیقین تو اس کو عمل سے کوئی چیز کو روک نہیں سکتی یعنی انسان گناہ کی طرف آگے بڑھتا ہے آیت اللہ دستغیث جو کتاب جن کتابوں کو لکھا ہے ماشاءاللہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ وہاں محسوس کر کے لکھ رہے ہیں آیت اللہ دستغیث نے ایک کتاب لکھا ہے جس کا نام ہے گناہان کبیرہ ایک عجیب بات ان کے متعلق نقل فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ کسی فنکشن میں اٹینڈ تھے اور اناؤنسر صاحب نے ان کو اس طرح بلایا کہ اب آپ کے سامنے صاحب گناہان کبیرہ خطاب فرمانے آئیں گے صاحب گناہان کبیرہ خطاب فرمانے آئیں گے تو وہ اٹھے اور کہا بھیا ہم کو اس طرح مت بلاؤ صاحب کتاب گناہان کبیرہ کہو صاحب گناہان کبیرہ نہیں ہے تو گناہان کبیرہ اتنی مشہور کتاب ہو گئی ان کا نام اس کتاب کے ساتھ جڑ گیا تو لکھنے کا پرپس کیا ہے مقصد یہ ہے کہ جب تک گناہ شناسی نہ ہو انسان گناہ سے بچے گا کیسے دشمن سے دشمن کی آگاہی نہ ہو تو دشمن سے کیسے بچے تو گناہ دشمن ہے اعدا عدوے کیسے دشمن ہے اعدا عدوے نفس کلتی بین جنبیک مولا فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا تمہارا دشمن وہ نہیں جو آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے نہیں اس کو تو مار سکتے ہو سب سے بڑا تمہارا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو میں ہے اور تم اس کو پال رہے ہو اور تمہاری پوری ویک پوائنٹس کو جانتا ہے پوری ویک پوائنٹس کو جانتا ہے کہاں آپ پھسلو گے کہاں آپ پہ جھول پائے جائے گی کہاں آپ پھنسیں گے سب کو جانتا ہے تو نفس کا ندی پہنا جمے اس کی پہچان بہت ضروری ہے جب تک انسان اس کے دشمنوں کو نہ پہچانے جو اس کے کمین میں رہتے ہیں اور اس سے پرہیز نہ کرے اس وقت اپنی انسانیت کو جلا نہیں بخش سکتا بس انبیاء کا مقصد ہی یہی ہے سیرت انبیاء میں بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی مسلمان بہت ماشاءاللہ بڑے شوق سے عمل بھی کرتے ہیں سورما لگانا سیرت النبی میں سے چلے ماشاءاللہ جو سورما لگاتا ہے یقیناً ان کو ثواب ملتا ہے آنکھوں میں جلا ملتی ہے یہ بھی بتا دوں کہ کوئی بھی مستحب عمل شریعت میں نہیں ہے جس کا فائدہ نہ ہو
سبحان اللہ
کوئی بھی مستحب عمل شریعت میں نہیں ہے جس کو جس سے فائدہ نہ ہو اور کوئی بھی مکروہ عمل شریعت میں نہیں ہے جس کا نقصان نہ ہو
سبحان اللہ
فلسفہ جو احکام کا یوں بیان فرماتے ہیں جو مصلحت شدیدہ ہو اس کو واجب قرار دیا ہے ایسی ضرورت جس کے بنا آپ زندہ نہیں رہ سکیں گے مطلب زندہ مطلب انسانی زندگی اس کو واجب قرار دیا خدا نے مفسدہ شدیدہ یعنی ایسی مفسدہ یعنی ایسی تکلیف جس سے آپ زندگی انسانی زندگی نہیں گزار سکیں گے جس کو چھوڑنے کے بغیر اس کو حرام قرار دیا خدا نے جو مصلحت خفیفہ ہو اس کو مستحب جو مفسدہ خفیفہ ہو اس کو مکروہ جس پہ کوئی مفسدہ اور کوئی مصلحت ہو اس کو مباح قرار دیا ہمارے اختیار میں دے دیا البتہ یہ بھی بتا دوں کہ انسان چاہے تو ہر مباح عمل کو مستحب میں بدل سکتا ہے اسی لیے کہا جاتا عالم کی دو رکعت نماز جاہل کی 70 یا بعض روایتوں میں 70,000 رکعت سے افضل ہے کیوں اس لیے وہ گر کو جانتا ہے کس طرح عمل کرے وہ زیادہ اٹھنا بیٹھنا محنت نہیں کرتا کہاں گر اس کا جو ہوتا ہے جو ٹرک اس کو پہچان لیتا ہے ہر مباح عمل کو آپ مستحب میں بدل سکتے ہیں مثال کے طور پر کھانا کیا ہے کھانا مباح ہے آپ چاہے تو کھا سکتے ہیں چاہے تو چھوڑ سکتے ہیں البتہ اس کے بھی احکام ہے کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہو تو واجب بن جائے گا عام طور پر یہی کھانا جو مباح ہے آپ اس نیت سے کھائیں گے پروردگار میں اس کھانے کو کھاتا ہوں تاکہ میرے بدن میں طاقت ہو تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں تو یہ آپ کا کھانا پھر بسم اللہ اور پورے آداب کے ساتھ کھائے اور کھانے کے بعد کہے شکرا للہ الحمدللہ تو وہ کھانا اس کا نہ کرنا مباح ہے بلکہ مستحب عمل ہے سونا جس کو ہم لوگ نہیں سمجھتے اس میں عبادت ہو سونا مباح ہے آپ سو سکتے ہیں جتنا چاہے سو سکتے ہیں البتہ اگر بہت سو جائے تو دل مر جائے گا نہ سوئے تو دماغ مر جائے گا انسان کا بیلنس رکھنا زندگی میں بہت ضروری ہے اگر یہی سونا جو مباح ہے نیت کرے وضو کرے انسان اور نیت کرے پروردگار میں استراحت کرتا ہوں سوتا ہوں تاکہ مجھے قوت پھر سے ملے تاکہ میں اٹھوں تو تیری عبادت کروں, تو یہی سونا آپ کا عبادت. آپ سو رہے ہیں مگر فرشتوں کو بیکار نہیں چھوڑا, فرشتے لکھ رہے ہیں آپ کے سب نامہ اعمال میں ثواب لکھ رہے ہیں. فرشتوں کو کبھی بھی بیکار مت رکھیے, مصروف رکھیے, اس لیے کہ ہم وہ پیڑ ہیں نا, اللہ کی طرف سے پیڑ ہیں, وہ ہمارے لیے پیدا کیا خدا نے ان کو کہ وہ نام اعمال کو لکھتے جائیں. البتہ مصروف رکھیے نیکی لکھنے میں, برائی لکھنے میں مصروف مت رکھیے, پھر اس کو مٹانے میں بہت تکلیف ہوگی, بہت تکلیف ہوگی. مل جل کر صلوات پڑھیے محمد وعلیٰ محمد. تو عزیزان محترم, انبیاء ان کی سیرتیں انسان کو جلا بخشتی ہیں, انسان کی انسانیت کو پرورش دیتی ہیں, پروان چڑھاتی ہیں, کمال تک لے جانا چاہتی ہیں. پیغمبر کی رحمت, پیغمبر دیکھیے پیغمبر کتنی شفقت رکھتے تھے, شفیق تھے اپنی امت کے لیے, باپ تھے, انا والی الابواء امتی, باپ تھے, کتنی شفقت تھی کہ وہ چاہتے تھے ہر ایک محمد بن جائے.
سبحان اللہ,
یہ بہت بڑی بات ہے, یہ ہماری کمزرفی ہے, ہماری بدبختی ہے کہ ہم ساتھ نہیں دے رہے ہیں. وہ اتنی کوشش کر رہے تھے, اتنا چاہتے تھے کہ ہر ایک محمد بن جائے, تو اتنی کوشش میں لگے ہوئے تھے, مگر افسوس کہ انسان ساتھ نہیں دے رہا ہے. تو مسلمان بعض سیرتوں پر عمل کرتے ہیں, ماشاء اللہ سرما لگانا, چلو سفید کپڑے پہننا بہت اچھی بات ہے, سفید کپڑے پہننا مستحب ہے, سیرت ہے, شہد کا کھانا. پیغمبر خود فرماتے ہیں تین چیزیں آپ کی دنیا سے, آپ کی دنیا سے کیا فرما رہے ہیں, آپ کی دنیا سے, معلوم ہے وہ یہاں کے نہیں ہے, وہ وہاں کے ہیں. یہ دنیا آپ کی ہے, آپ کے لیے عزیز ہے, ان کے لیے عزیز نہیں ہے, ان کے لیے زندان ہے. وہ فرماتے ہیں آپ کی دنیا سے تین چیزیں مجھے بے حد پسند ہیں, ایک شہد, شہد مجھے پسند ہے, دوسرے خوشبو, خوشبو مجھے پسند ہے, تیسرے عورت مجھے پسند ہے. اس کے صحیح معنی لیں گے تو یہ کہ عورت پھول کے مانند ہے, اس کا احترام کرنا ضروری ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عورت کو غلط تصور کریں اور یہ تصور کریں کہ ہماری خدمت کے لیے آئی ہے, تو یہی تو بگڑتی ہے. جب جو چیز وضع الشیء علی غیر موضعہ, اس جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا, یہ خود ظلم ہے. یعنی اگر عورت کو جو احترام دینا چاہیے وہ احترام نہ دیں تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. تو پیغمبر فرماتے ہیں تین چیزیں تمہاری دنیا سے مجھے پسند ہے. تو ماشاءاللہ مسلمان خوشبو بہت لگاتے ہیں, شہد بھی کھاتے ہیں, شادیاں بھی ماشاءاللہ کرتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. تو کیا پیغمبر اسلام صرف یہی سیرتوں کو بتانے آئے تھے؟ مسلمان معمولاً کچھ آیتوں کو لنؤمن ببعض ونکفر ببعض, بعض آیتوں پر عمل کرتا, کلو واشربو, کھاؤ پیو, ماشاءاللہ قرآن کہہ رہا ہے, انکریج کر رہا ہے, کھاؤ پیو, بہترین ڈشز بناؤ, کھاؤ پیو, مگر ذرا سا آگے بھی تو پڑھیے, ولا تسرفو بھی تو پڑھیے, کھاؤ پیو اسراف مت کرو. یعنی کیا ہے, دو طریقوں سے اسراف ہو سکتا ہے, ایک یہ کہ اتنا کھا لیا, ایک تو کھانا بھی ویسٹ ہوا, دوسرا تو پیٹ بھی ویسٹ ہوا. انسان کا ایک لمٹ ہوتا ہے, اس سے اگر ایکسس کرے گا تو پھر وہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا, اس فوڈ کا, اس کھانے کا فائدہ نہیں ہوگا, اس کا نقصان ہوگا الٹا. تو بیلنس رکھنا زندگی میں بہت ضروری ہوتا ہے. جب بیلنس ٹوٹ جائے تو انسان نہ بدن کے اعتبار سے کامیاب ہو سکتا ہے, یعنی فزیکلی وہ فٹ نہیں ہو سکتا, اور نہ روح کے اعتبار سے, دونوں اعتبار سے فیل ہوگا. تو پیغمبر اسلام کی سیرت ظاہری طور پر بھی بہت سی چیزوں کو بتایا, یہاں تک کہ جمعے کا غسل, بعض روایتوں میں ہے کہ جو شخص مرتب بلا ناغا جمعے کا غسل کرتا ہے اس کی قبر میں اس کی لاش سڑتی نہیں ہے. بہت بڑی چیز ہے نا, میں نے عرض کیا کوئی مستحب عمل ایسا نہیں ہے جس کا فائدہ نہ ہو. فائدہ کبھی کبھی کیش اسی دنیا میں, کبھی کبھی کریڈٹ بعد میں, البتہ کیش کریڈٹ کی ہماری نگاہوں میں, حقیقت میں جو کچھ دنیا میں ملتا ہے وہ کریڈٹ ہے, اس کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے. جو آخرت میں ہے وہ کیش ہے, وہ ملٹیپل ہو کے ملتا ہے. پیغمبر اسلام اپنے اصحاب کے ساتھ پکنک منانے گئے, زندگی کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت پکنک, چلو تفریح, سالم تفریح, شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے تفریح, اصحاب کو لے کر گئے. ظاہر سی بات ہے وقت کھانے کا وقت ہے, عرب ہے ماشاءاللہ, بغیر گوسفند بغیر دمبے کی کیسے گزارے. उस वक्त तैयार हुए, पैगंबर ने कहा हम तो खा रहे हैं मगर इन जो देहातों में लोग रहते हैं उनका भी ख्याल करें, जाओ उनको पहले तकसीम करो। उस वक्त ले गए लोग गोश्त, तकसीम करके आए वापस, वापस आके कुछ बचा हुआ गोश्त को पैगंबर की खिदमत में रखा और कहा या रसूल अल्लाह बस यही बचा है। या रसूल अल्लाह यानी हमने अपना टास्क अंजाम दे दिया, हमने तकसीम कर दिया, बस यही बचा है। पैगंबर ने कहा वमा इंदकुम यनफुत वमा इंदल्लाहि बातिन, जो कुछ तुमने दे दिया वो बच गया, जो वापस लाए हो वो तो फड़ा हो गया। जो अल्लाह की राह में दे दिया वो सेफ हैंड में पहुंच चुका है, वो मल्टीपल होके आपके पास आएगा। ये मत कहो कि यही बचा है, नहीं ये फना हुआ है, वो बच गया जो दे कर आ चुके हो। देखिए सोचने का अंदाज कितना फर्क होता है, हमारे सोचने का अंदाज पैगंबर के सोचने का अंदाज बहुत फर्क है। तो हमारे सोचने के अंदाज को पैगंबर के सोचने के अंदाज से मिलाए और हम उनकी इत्तेबा करें तो यही सीरत है। ऐसी भी चीज नहीं जो हम लोग सोचते हैं वो सीरतुन नबी बहुत बड़ा लफ्ज है, एक अनटच एंड अनरीचेबल चीज, ऐसी भी नहीं है हमारे लिए। देखिए मैंने अर्ज किया कि कुरान बहुत बुलंद था उतारा गया, किस लिए? हमारे लिए, यानी हमारी मजबूरी है, हम ऊपर नहीं जा सकते तो कुरान को उतारा गया। पैगंबर नूरी मखलूक वहां के उतारा गया, उनको नाजिल किया गया, भेजा गया, क्यों? इसलिए हम वहां जा नहीं सकते थे, पैगंबर को भेजा गया। खुदा कितना स्टैंडर्ड को गिरा रहा है हमारे लिए, नबी को भेज दिया, ऊपर से भेज दिया। अपने हम सब जिस तरह बाप होता है, शफीक बाप अपने बच्चों से खेलता है, छोटे छोटे बच्चों से, कभी अपने को घोड़ा बना लेता है, सवार कर लेता है, कभी इस तरह की आवाजें निकालता है, उसके लिए सेब नहीं देती ताकि बच्चा खुश हो। भाई यही पैगंबर बाप होता है, इलाही बाप होता है, अपने स्टैंडर्ड को उतार दिया और लोग समझने लगे ये अपने जैसा है। ये बहुत बड़ा जुल्म है पैगंबर पर कि अगर हम कहें ये अपने जैसा है। भाई बाप है, अगर बाप बच्चों से खेल रहा है तो इसका मतलब है नहीं कि बाप बच्चा हो गया, नहीं, ये बच्चे की खुशी के लिए बाप अपने आप को बच्चा बना रहा है, तो बच्चा समझ ले ये बच्चा है, ये बच्चे की गलतफहमी है। अगर मुसलमान, अगर पैगंबर इस्लाम अपने आप के स्टैंडर्ड को गिरा रहे हैं और हमारे साथ खेल रहे हैं शफीक बाप बनकर, इसका मतलब ये नहीं कि पैगंबर हम जैसे हो गए, नहीं, पैगंबर पैगंबर है। इसीलिए पैगंबर इतनी सादगी के साथ जिंदगी गुजार रहे थे कि लोगों को शुबा होता था। कभी कभी होता है, देखिए हैबत होती है इंसान की, बात आप मिनिस्टर से मिलने जाए या प्रेसिडेंट से मिलने जाए, कभी कभी बात इलाकों में होता है आप जाएंगे तो आपकी लुकनत पड़ जाएगी, ना ऐसे माहौल क्रिएट करते हैं कि आदमी कितने दरवाजे पार करके जाएगा, कितने सिक्योरिटीज पार करके जाएगा, धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि ये बहुत बड़ा आदमी है, हालांकि वो कुछ है नहीं, हम जैसा ही है, कुछ बड़ा आदमी नहीं है। पैगंबर की सादा जिंदगी ने लोगों को धोखे में डाल दिया था। इतना सादा, एक शख्स आता है पैगंबर के सामने गुफ्तगू के लिए, अपनी जबान को खोलना चाहता है मगर नहीं खोल पाता, पैगंबर फौरन उसको गले से लगा लेते हैं और कहते हैं क्यों डर गया, जो तू खाता है मैं भी वही खाता हूं, जिस तरह तुझे एक मां ने जना है मुझे भी एक मां ने जना है, बात कर, आसानी से बात कर। उस सलातीन की सीरत और है, पैगंबर की सीरत और है। इतना सादा मिजाज कि जब अस्हाब के साथ बैठे रहे, नाशनास बारिश हुआ तो पहचानना मुश्किल होता कि पैगंबर कहां पर तशरीफ फरमाए। नूर था जो जल करता कि यहां पर पैगंबर है, वरना आम हालात में पैगंबर को पहचानना मुश्किल है। इतनी सादा जिंदगी गुजार रहे थे पैगंबर इस्लाम। यहां तक कि लोगों ने जब पैगंबर से बातें करना शुरू की तो बात किस तरह करते हैं, पैगंबर यहां भी देखो हमारी तरफ भी देखो। अल्लाह ने आयतों को नाजिल किया, एजुकेट किया, भाई पैगंबर से बात करने का सलीका भी तो होता है। अगर पैगंबर अपनी सादा मिजाजी से काम ले रहा है, इसका मतलब ही नहीं कि आप जैसा हो गया, तुम बुलाते हो जिस तरह हम लोगों को, आम लोग एक दूसरे से बुलाते हैं, आओ इधर, अभी इधर आओ, इस तरह पैगंबर को बुलाने लगे। तो पैगंबर ने कहा पैगंबर से मत कहो राना इन हमारी तरफ देखो, बल्कि पैगंबर से को उंबुरना, एक नजर करम करो, एक लुत्फ इस तरफ भी हो। भाई पैगंबर से बात करने का सलीका होता है। धीरे धीरे एजुकेट किया इस मुआशरे को, बताया कि भाई एक कुछ लिहाज होता है, एक रहबर है, एक बुजुर्ग है, कौम का फिदाकार है, कौम को बताने वाला है, कौम को सुधारने वाला है, हादी है, रहबर है, उसका एहतराम अलग होना चाहिए। आप आपस में जिस तरह बातें करते हो उस तरह पैगंबर से बातें नहीं करना चाहिए। पैगंबर से मिलने के लिए इतनी सादा जिंदगी, देखिए कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह इस तरह कोई इंतजाम नहीं था वहां पर, مولائے کائنات جو ہمیشہ تاک میں رہتے تھے کوئی پیغمبر حملہ نہ ہو, وہ بھی کوئی کسی کو محسوس بھی نہیں ہوتا تھا. آنے والے آپ نے جب چاہا دل میں دخل بات کیا, یا رسول اللہ آپ سے کچھ کام ہے. پیغمبر اس کے لیے بھی استراحت کا وقت چاہیے. رات بھر عبادت کرنے والا پیغمبر دن بھر تمہاری خدمت کر رہا ہے, تھوڑا تو اس کے لیے استراحت کا ٹائم دو. دھیرے دھیرے ان جاہل عربوں کو پیغمبر اسلام سلیقہ سکھا رہے ہیں, گویا خدا پیغمبر کے ذریعے سے قرآن میں سلیقہ سکھا. قرآن اٹھا کے پڑھیے, سورہ حجرات پڑھیے, اس میں تعلیم دی گئی ہے پیغمبر سے گفتگو کریں تو جس طریقے سے گفتگو کریں, گویا ایک پیغمبر سے مخصوص نہیں ہے. ہم نے کہا اولنا محمد, آخرنا محمد, اوسطنا محمد, کلنا محمد, یعنی پیغمبر سے گفتگو جو یہاں بتائی جا رہی ہے قرآن میں, یعنی ہر ایمان سے گفتگو کریں تو کس طرح گفتگو کریں, یہ سلیقہ ہے. تو پیغمبر اسلام آئے انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے, تو ہم سمجھے کہ بھائی پیغمبر ہم جیسے ہیں. چھوٹی چھوٹی جو مستحبات ہیں اس پر ہم چپک گئے, جو اصلی باتیں تھیں جس مقصد کے لیے پیغمبر مبعوث ہوئے اس کو ہم نے بھلا دیا. نتیجہ کیا نکلا, ہماری نمازیں اس کی شکل رہ گئی, روح ختم ہو گئی. الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ نماز انسان کو برائیوں سے, انڈیسنسی سے بچاتی ہے, دور کرتی ہے. میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا کہ اعمال کی قبولیت کو جاننا چاہتے ہو تو قبر میں جانے کی یا حشر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ابھی آپ دیکھ سکتے ہو, نمبر دے سکتے ہو, کتنے نمبر لے سکتے ہو سکتا ہے ایک آدھ نمبر ادھر ادھر ہو, مگر نمبر دے سکتے ہو. کیا نماز کی قبولیت جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری نماز قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھ لو کہ نماز کا فلسفہ کیا ہے, الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے. نماز پڑھتے ہو دیکھو کتنا برائیوں سے دور ہوتے ہو, جتنا برائیوں سے دور ہوتے ہو اتنی نماز آپ کی قبول ہو گئی. یا یوں کہوں کہ اگر برائیوں سے ہمیں نماز دور کر رہی ہے تو وہ نماز ہے, اگر نماز اپنی جگہ برائیاں اپنی جگہ تو نماز نماز نہیں, عادت ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا پیغمبر اسلام کی حدیث کو کہ افضل العبادہ غلبت العادہ, بہترین عبادت کیا ہے؟ اپنی عادتوں پر غالب آنا. کبھی کبھی انسان بری عادت کا ملوث ہو جاتا ہے. میں نے عرض کیا بعض لوگ سگریٹ پیتے ہیں, بری عادت ہے, بہرحال چھوڑ دیں گے, مگر بعض لوگوں کو اچھی عادت پڑ جاتی ہے, نماز کی عادت پڑ گئی, نماز نہیں پڑھتا تو کھانا نہیں کھاتا, اس کو بےقراری ہوتی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں یہ نماز نماز نہیں ہے, یہ عادت ہے. عادت کو عبادت میں بدلو. میں چھوٹی مثال دوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے. ایک شخص تھا جو ہر نماز میں, جماعت نماز میں جو فریق ہوتا, پہلی صف پہ کھڑا ہوتا, پہلی صف میں بالکل امام کے پیچھے. ایک مرتبہ دیر ہو گئی, آخری صف میں کھڑے ہونا پڑا. اب وہ کمفرٹیبل نہیں ہے, عجیب سا لگ رہا ہے, بھائی کہاں کھڑا ہو گیا, کیا نماز ہے, کیا ہو گیا. جب نماز ختم ہوئی امام سے پوچھا اس نے کہ بھئی اس طرح میری کیفیت تھی, تو امام نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیری نماز مقبول بارگاہ الہی ہو, جتنی نمازیں اس سے پہلے پڑھی اس کی قضا کر. کہا کیوں؟ کہا معلوم ہوا کہ تو اپنے سٹیٹس کے لیے نماز پڑھ رہا ہے, اللہ کے لیے نہیں. آدمی کمفرٹیبل نہیں ہوتا تو وہ نماز نماز نہیں, وہ عادت ہے. تو اچھی عادت پڑ گئی, کسی کو بری عادت, کسی کو اچھی عادت. تو اچھی عادت بھی پیغمبر کو پسند نہیں ہے. اچھی چیز بھی اگر عادت بن جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا, اس کو عبادت میں کنورٹ کرنا ہوگا. یعنی وہ اس طرح بجا لائے کہ آدمی کو پہلی صف میں کھڑا ہو یا آخری صف میں کھڑا ہو یا بیچ میں کھڑا ہو, فرق محسوس نہ ہو. اللہ کی عبادت کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے تو سمجھا الصلاۃ معراج المؤمن, مومن زمین پر نہیں ہوتا, معراج پہ ہوتا ہے. نماز پہ ہوتا ہے تو زمین پہ نہیں ہوتا, معراج پہ ہوتا ہے. چاہے پہلی صف پہ کھڑا ہو آخری صف پہ کھڑا ہو, اس کو یہ کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. تو عزیزو یہی ہے سیرت پیغمبر, کہ پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ظاہر پر مت چپکو, روح کو دیکھو, حقیقت کو دیکھو, اس کے فلسفے کو دیکھو. جب تک روح عبادت سمجھ میں نہ آئے, عبادت عبادت نہیں بلکہ عادت بن جائے گی. عبادت کو عبادت کرنا ہو تو روح ہے عبادت کو سمجھو. اب مولا حسین فرما رہے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں نکل رہا ہوں, میرا پرپس کیا ہے, قیام کا مقصد کیا ہے, امت رسول اللہ کی اصلاح. منا میں ایک سال پہلے سن 60 ہجری میں مولا ایک بڑا خیمہ نصب کیا, انٹلیکچوئلز اور علماء کو بلایا, اس زمانے کے معاویہ کا دور تھا, انٹلیکچوئلز اور علماء. توحف العقول ایک بہت اچھی کتاب ہے جس میں 14 معصومین کے پورے سلیکٹڈ احادیث ہیں, بہت ہی عمدہ احادیث کو سلیکٹ کیا ہے. اس میں خطبہ نقل ہے کہ مولا منا میں عام لوگوں کے لیے نہیں, علماء اور انٹلیکچوئل سے خطبہ دے رہے ہیں. اس خطبے میں ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر معاویہ اس وقت تخت پر بیٹھا ہے تو یہ اس کے ذمہ دار تم لوگ. کس سے کہہ رہے ہیں؟ علماء اور انٹلیکچوئلس. وہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے, اس کانفرنس میں مولا خطاب فرما رہے ہیں, اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر معاویہ تخت خلافت پر بیٹھا ہے تو اس کے قصوروار, اس کی ذمہ داری تمہارے گردنوں پر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اہم فریضے کو چھوڑا, لوگوں نے اس کی اہمیت کو نہیں جانا, اب لوگوں کو فرق نہیں پڑتا معاویہ تخت پر بیٹھے یزید تخت پر بیٹھے, انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. قصور کس کا ہے؟ علماء کا اور انٹلیکچوئلز کا. اگر اسلام کو علماء صحیح سمجھ لیے ہوتے, انٹلیکچوئل صحیح سمجھ لیے ہوتے اور اس عوام تک پہنچاتے جو فریضہ ہے, عوام میں میچورٹی ہوتی تو سوال ہی نہ پیدا ہوتا کہ معاویہ جیسا خبیث تخت خلافت پر بیٹھے. دیکھیے رہبر سے قوم ہوتی ہے اور قوم سے رہبر ہوتا ہے, یہ طے شدہ فیصلہ ہے. اچھا رہبر بری قوم پر کبھی مسلط نہیں ہو سکتا, اچھا رہبر بری قوم پر مسلط نہیں ہو سکتا, یا بری قوم اچھے لیڈر کو کبھی نہیں چن سکتی. یہ تو رکن ہے, یعنی صالح رہبر کی ضرورت ہے معاشرے کی ترقی کے لیے, معاشرے کی ہدایت کے لیے, اور صالح قوم کی ضرورت ہے. قوم رہبر پر بھروسہ کرے اور رہبر پوری ذمہ داری کے ساتھ, پورے زہد و تقویٰ کے ساتھ اس قوم کو آگے لے جائے, تب یہ قوم اسلامی معاشرہ کہلاتی ہے. ورنہ ایک رکن بھی غائب ہو تو اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا. مولا کہنا جیسا صالح رہبر, امام حسن مصطفیٰ جیسا صالح رہبر, مگر قوم کدھر جا رہی ہے؟ مولا کہنا جب جنگ کے لیے بلاتے ہیں سردی کے زمانے میں, لوگ کہتے ہیں اب تو ابھی آپ کو جنگ کیا پڑی ہے, سردی کا زمانہ ہے, تھوڑا سا استراحت تو کر لینے دو. جب گرمی کا موسم آتا ہے جنگ کے لیے بلاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی اب تو فصلیں کاٹنے کا زمانہ ہے, اپنے اناج کو اکٹھا تو کر لینے دو. اس قوم پر مولا کبھی حکومت نہیں کر سکتے, علی جیسا شخص ایسی قوم پر حکومت نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ قوم میں وہ دم نہیں کہ سمجھ سکے کہ بھائی صلاح کس میں ہے. اگر ہم نے امام کو چن لیا ہے, اگر یہ امام ہے تو امام کی حکومت ہونی چاہیے, اگر ہم منوانے لگے تو پھر کون امام ہوا؟ اگر ہر ایک بولتا جائے اور امام سنتا جائے تو امام کون ہے؟ پبلک امام ہوگی. تو یہی تو کنفیوژن ہے. تو لوگوں نے بار بار یہ چاہا کہ منوائے, امام کا تقاضا یہ, امامت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ امامت کرے, لوگوں کی بات کو نہ مانے, الہی بات کو لوگوں تک پہنچائے, مگر یہاں کنٹرڈکشن تھا. تو مولا کہنا نے کیا فرمایا؟ آخری دعا, ہاتھوں کو بلند کیا, مشہور ہے, بہت مشہور دعا ہے. مولا نے فرمایا پروردگارہ مجھے اس قوم سے اٹھا لے, مجھے اس قوم سے اٹھا لے, اس قوم پر ایسا مسلط کر جو ان کے شایان شان ہے. اللہ اکبر, ایک معصوم کی دعا ہے, مجھے اس قوم سے اٹھا لے, اس قوم پر ایسا مسلط کر جو ان کے شایان شان ہیں. کیا ہوا؟ چند سال گزرے, خالد ابن ولید جوتے پہن کر ممبر پہ چڑھا اسی کوفے میں, کہتا ہے سلام علیکم. یہ شرابی بھی ہے, جوتے پہن کر ممبر پہ گستاخی کر رہا ہے, اس کا سلام کا جواب کیسے دیا؟ عرب ٹریڈیشن ہے اگر کوئی ناصالح فرد ہو تو اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا. سب خاموش, مجمع بھرا ہے مسجد میں, غور سے سنیے گا. اس نے کہا سلام علیکم, لوگ سب خاموش, کیسے جواب دیں؟ تلوار کو زور سے کھینچا, اس نے کہا سلام علیکم, سب نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس نے کہا اگر باتوں سے نہیں مانو گے تو تلوار منوائے ہی. دیکھا انجام, علی جیسے رہبر کا ساتھ نہ دینے کا انجام یہی ہے کہ خالد ابن ولید جیسا ملعون ممبر پہ سوار ہوگا اور باتوں کو منوائے گا, تلوار کے ذریعے سے منوائے گا. کتنے کٹے؟ ہزاروں کٹ گئے, ہزاروں کٹ گئے. یہ تو تاریخ کی مثال, میں زندہ مثال دوں گا. جب باقر الصدر, شہید باقر الصدر نے آواز دی تھی عراق میں صدام کے دور میں, آواز دی تھی اٹھو اب قیام کا وقت ہے, تو لوگ گھروں میں بیٹھے تھے. نتیجہ کیا ہوا؟ باقر الصدر تو اپنی اپنا مزد لے لیا, اپنی اجرت لے لی. شہادت سے بڑھ کر اور کون سی اجرت ہو سکتی ہے؟ اجرت لے لی انہوں نے, مگر نتیجہ کیا ہوا؟ کتنے موت کی گھاٹ اتار دیے گئے, کتنے نمبر بہت ملینز پہ جا رہا ہے. دیکھیے آزادی آپ کو کوئی تحفے میں عطا نہیں کرے گا, آپ کو آزادی چھیننا پڑے گا, اپنا حق کو چھیننا پڑے گا, جہاد کرنا پڑے گا. جب جہاد کی ضرورت ہو تب اگر جہاد نہ ہو تو بعد میں پچھتاوا ہوگا. یہی تو ہے ترما ابن عدی. ترما ابن عدی کون ہے؟ بہت اچھے شاعر ہیں, اہل بیت علیہ السلام کے بہت اچھے شاعر, بہت اچھی شخصیت, بہت اچھی مذاکرات میں, ڈیبیٹ میں ایک کتاب سے میدان تھے. مولا حسین جب کوفے کے قریب پہنچ رہے تھے, ترمار کوفے سے آ رہے تھے باہر, ملاقات بھی مولا کی, مولا نے کہا ساتھ ہو جاؤ ہمارے. تو ترما کہتے آقا ہم کوفہ نہ جائیے, میں ابھی کوفہ سے آ رہا ہوں, حالت بہت خراب ہے, لوگ آپ کے مخالف ہو چکے ہیں, فوجیں آ رہی ہیں ہزاروں کی تعداد میں, آپ ان سے نہیں لڑ پائیں گے. ہاں آپ یمن چلے جائیے, میں 10,000 شمشیر زن فراہم کر سکتا ہوں. بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزوں, کہاں کہاں انسان لفظش پاتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ خطا دشمن سے ہو, برے آدمی سے ہو, کبھی کبھی خطا اپنوں سے بھی ہوتی ہے. وقت پر صحیح ڈیسیشن نہ لے انسان تو پھر زندگی بھر پچھتاوا ہوگا. ترما ابن عدی بہت بڑی شخصیت, ان میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آقا مشورہ دیتے ہیں, یمن چلے آئیے, میں 10,000 شمشیر زن فراہم کروں گا. مولا فرماتے نہیں, ہمارے لیے حرم ہے, وہ حرم ہے کربلا, یہ مقدر ہو چکا ہے. یہ مشورہ دیتے تو اور بات تھی, وہ مشورے سے آگے بڑھ کر تقریباً تحکمانہ انداز ہے. کہتے ہیں یہاں آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, فائدہ وہاں ہوگا. مولا جانتے فائدہ کہاں ہوگا, یہ تو آپ دنیاوی ظاہری فائدہ دیکھتے ہو. مولا دیکھتے ہیں 1400 سال بعد قیامت تک آنے والی نسلیں کس طرح آباد ہوتی ہیں, کس طرح اسلام کو سمجھتی ہیں, وہ مولا کی نگاہوں کے سامنے ہیں. میں نے عرض کیا ایک جملہ کہ جو لوگ انٹلیکچوئلز, بڑے بڑے علماء, بڑی بڑی شخصیتیں جو دن کے اجالے میں نہیں دیکھ پاتی, اس کو امام رات کی تاریکی میں دیکھ سکتا ہے. ہماری نگاہیں زمانے حال میں ہوتی ہیں, مگر امام کی نگاہیں زمانے بعید میں ہوتی ہے, قیامت تک کی آنے والی نسلوں تک ہوتی ہے. وہ ترما کہتا وہاں آ جائیے, امام کہتے نہیں ہمارے لیے حرم ہے, وہ ہے کربلا. تو ترما کہتا اچھا میں جاؤں گا, آزوکا میں نے اپنی بچوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے فراہم کر لیا ہے, اس کو پہنچا دوں گا, اناج راشن پہنچا کے واپس آ جاؤں گا. اب وہ گئے, پہنچایا اور واپس آنے کی کوشش کی, معلوم ہوا کہ بہت دیر ہو چکی ہے, سرحائے شہداء نو کے نیزہ پر بلند ہو چکے ہیں, کربلا گزر چکی ہے, دسترخوان کربلا کا اٹھا دیا گیا ہے. کتنی بڑی سعادت سے محروم ہو گئے ترما ابن عدی. اچھے ہیں, اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, زندگی بھر پچھتایا انہوں نے, زندگی بھر. کس ایک وے کی وجہ؟ وہ یہ کہ تعلق اپنے خاندان کا, یہ جو رشتہ ہوتا ہے نا, رشتے پر, رشتے رشتے کو امامت پر مقدم رکھا. روایتوں میں ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے آواز دیں گے تو بہت سے لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہم کھانا کھا کے چلیں گے, یہ تھوڑا سا کام ہے کام کر کے چلیں گے. بھیا جب امام بلاتا ہے تو جوتے پہننا پہننے کی اجازت نہیں ہوتی, جب امام کی آواز آتی ہے تو فوراً کہا جاتا ہے لبیک اور فوراً نکلا جاتا ہے. یہ ہوتے امام کے جانسار, یہ ہوتی ہے امامت. اگر یہ اگر کسی معاشرے میں ہے تو سنت نبوی ہے. نبی اسی بات کو سمجھانے آئے تھے کہ دیکھو سرما لگانے سے میری سنت پر عمل نہیں ہوتا, سفید کپڑے پہننے سے میری سنت پر عمل نہیں ہوتا, میری سنت پر عمل کرنا ہو تو دیکھو ولی خدا کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے, امام کیا ہوتا ہے, رہبر کیا ہوتا ہے, اور اپنی مرضی کو رہبر کی مرضی پر قربان کرنا معموم کا ایک فریضہ ہوتا ہے. یہی بات کو مولا حسین کربلا میں سمجھا رہے ہیں کہ دنیا والے زندگی کو عزیز سمجھتے ہیں مگر کربلا میں امام حسین اور اصحاب حسین اولاد حسین خاندان حسین نے زندگی کو اتنا ذلیل کیا کہ کہیں اتنی ذلیل زندگی نہیں ہوئی تھی. زندگی ذلیل ہو گئی. کربلا کے شہداء انہوں نے زندگی کو ذلیل کر دیا, موت کو اتنا اونچا بنا دیا کہ موت بن گئی احلا من العسل, شہد سے زیادہ شیریں موت بن گئی. عزاداروں جب شب عاشور آئی تو مولا حسین نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا, گفتگو ہو رہی تھی. عام طور پر اس ہنگامی صورتحال میں رہبر قیام جو ہوتا ہے وہ محرکانہ جملے ارشاد فرماتا ہے تاکہ فوج میں جوش اور ولولہ پیدا ہو اور لوگ فوج میں شامل ہو جائیں, مگر یہ حسین ہے جو سیرتوں کو بدل رہا ہے, حقیقتوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو دنیا کی حقیقت کیا ہے, امامت کیا ہوتی ہے. حسین ہے جو فرما رہے ہیں کہ دیکھو رات کی تاریکی ہے, سناٹا ہے, فَتَّخِذُوهُ جَمَلًا, اس رات کی تاریکی کو مرکب بنا لو. یہ میرے دشمن نہیں, میرے خون کے پیاسے ہیں, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, میں نے اپنی دست بیعت اٹھا لیا ہے. اگر آپ کو شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے تو دست اکبر کو لے لو, دست عباس کو تھام لو, چلے جاؤ, جا سکتے ہو. کربلا کے سچویشن یہ تھا کہ فوج چاروں طرف سے گھیرے ہوئی تھی, مولا کا لشکر, مولا کے سپاہی نرغے آدھا میں گھرے ہوئے تھے, راستے بند ہو چکے تھے, کسی کو مولا سے ملحق ہونے کی اجازت نہیں تھی, مگر راستہ ان لوگوں کے لیے جو مولا کو چھوڑ کے جا رہے تھے ان کے لیے کھلا تھا. چونکہ جو مولا کو چھوڑ کے جا رہے تھے دشمن ان پر حملہ نہیں کرتا تھا تاکہ مولا جتنا ہو سکے تنہا ہو جائے, تو مولا نے کہا جاؤ, جانا چاہتے ہیں تو جاؤ, مگر اصحاب نے اپنی وفاداری کا ایسا ثبوت دیا جس کے بعد مولا حسین نے ارشاد فرمایا نانا مجھے ایسے اصحاب اللہ نے عطا کیے ہیں جو آپ کو بھی نصیب نہیں ہوئے ہیں, مجھے ایسے اصحاب ملے ہیں جو میرے بابا علی کو بھی نہیں ملے, مجھے ایسے اصحاب ملے ہیں جو میرے بھیا حسن کو بھی نہیں ملے. یہ گفتگو ہو رہی تھی, اب طے ہو چکا کہ ان اصحاب کو امام کے ساتھ رہنا ہے. اب کل شہادت کا وقت ہے, کل ایثار کا وقت ہے, قربانی کا وقت ہے. روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان کم سن بچہ ایڑیا اٹھا اٹھا کے دیکھ رہا تھا کہ اب میری کیفیت کیا ہوگی, کل میری ذمہ داری کیا ہوگی. تو آخر آئے امام کے سامنے آ کے پوچھتے ہیں, حسن کے لال پوچھتے ہیں, امو جان, چچا جان, کیا کل شہداء کی فہرست میں میرا بھی نام ہے؟ تو آقا نے جواب نہیں دیا. جواب کے بجائے آقا نے سوال پوچھا, تب بیٹا قاسم یہ بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے, موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ اللہ اکبر. عزادارو قرآن کی تفسیر چاہیے تو یہاں ملے گی کہ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقت الموت, مگر کسی نے آج تک موت کے ذائقے کو نہیں بتایا. فلاسفر ارسطو جیسا بڑا فلاسفر کہتا ہے کہ موت کا ذائقہ ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح ہوتی ہے, ہو سکتا ہے کہ موت بڑی تلخ ہو سکتی ہے, اتنا ہم سمجھتے ہیں کہ موت اچھی اور خوشائن چیز نہیں ہوتی, مگر اللہ اکبر ارسطو جیسا فلاسفر فیل موت کا ذائقہ کیا پوچھنا چاہتے ہو تو میں بتا دوں کہ الموت عندي احلى من العسل, موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. زندگی کو شرمندہ کر دیا کربلا والوں نے, موت کو عزیز کر دیا, اب کربلا میں زندہ رہنا دشوار ہے. جان نثار کر دینا بہت آسان ہے, تبھی تو ہر شہید یہ چاہتا تھا کہ پہلے میدان میں جائے, پہلے میدان میں جائے اور آقا پر اپنی قربانی پیش کرے. ہر شہید سبقت دے رہا تھا, ہر شہید سبقت دے رہا تھا. کیوں؟ مولا حسین پہلے اصحاب کو بھیجا. عزاداروں, معرفت کے چند آنسو بہت اہم ہوتے ہیں. ذرا سوچئے, کربلا کو تحلیل کیجئے, کربلا پر تجزیہ کیجئے اور غور کیجئے کہ پہلے اصحاب کو کیوں بھیجا. ممکن ہے یہ تصور ہو, یہ سوال ہو کہ مولا پہلے اپنوں کو بھیج دیتے, غیروں کو کیوں بھیجا, اصحاب کو کیوں بھیجا. تو عزیزو, کربلا میں تو یہی تو دشواری تھی. کربلا میں مرنا بہت آسان تھا, جینا بہت دشوار تھا. حسین نہیں چاہتے تھے کہ پہلے اصحاب رہیں اور اولاد جائیں تاکہ وہ آسانی سے ان کا دم نکلے اور اصحاب کو تکلیف محسوس ہو, بلکہ مولا نے اپنی سیرت کو بدل کے کربلا میں پیش کیا کہ پہلے اصحاب چلے جائیں تاکہ انہیں کم تر تکلیف محسوس ہو. جتنا دیر تک رہیں گے اتنی تکلیف زیادہ ہوگی. تو ایک ایک اصحاب کے جانے کے بعد انصار کی نوبت آئی, بنی ہاشم کی نوبت آئی, جعفر کی اولاد قربان ہو گئی, مسلم کی اولاد قربان ہو گئی. بار بار یہ قاسم آتے ہیں اپنے چچا کی خدمت میں, چچا مجھے مرنے کی اجازت دو, مجھے اس دن لگا دو. اللہ اکبر. عزاداروں, یہ فیصلہ ہے احکام کا کہ اجازت کم سن بچے کو یا باپ دے گا یا دادا دے گا. مگر کربلا میں قاسم کا نہ باپ موجود ہے نہ دادا موجود ہے. اسے اجازت دے تو کیوں اجازت دے؟ اسرائیل روک لیتے ہیں, قاسم ابھی تمہاری نوبت نہیں ہے. مگر قاسم میں جو بے چین لوگ جاتے ہیں, جب قاسم نے دیکھا کہ اجازت نہیں مل رہی ہے, ایک مرتبہ غور سے سوچا, یاد آیا اپنا بچپنا کہ باپ نے جاتے جاتے وصیت لکھی تھی, ایک تعویذ باندھی تھی کہ بیٹا حسن, بیٹا قاسم, جب کبھی تمہیں تکلیف اور دشواری کا سامنا ہو تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا. ایک مرتبہ قاسم نے تعویذ کو کھولا, لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, میرا بیٹا قاسم, کربلا میں میں نہیں رہوں گا, میری طرف سے تم اپنی جان کو نچھاور کر دینا. قاسم ہے جو تعویذ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, چچا کی خدمت میں پہنچتے ہیں. اب حسین کو اب تک اجازت دینے کی مجبوری تھی, اب حسین کو روکنے کی مجبوری ہے. اب باپ کی اجازت مل گئی, کہا بیٹا قاسم جاؤ, خدا حافظ. عزاداروں, اجرکم اللہ, خدا ہمیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. یہ آنسو ان کی قیمت ہے, یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے. خدا کی قسم, اگر دو قطرے معرفت کے ساتھ رومال زہرا میں چلے جائیں تو بس یہی ہماری نجات ہے. فاطمہ زہرا ہماری اس مجلس میں شریک ہے, ضرور کہیں نہ کہیں دیکھ رہی ہے جو ہماری آنسوں کو اکٹھا کر رہی ہے. اللہ اکبر. یہ قاسم ہے جو اجازت لے کے جانا چاہتے ہیں. روایتوں میں لکھا ہے کہ قاسم کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ کوئی زرہ ان کے برابر نہ ہوتی تھی اور کوئی کلاہ اور کوئی نخود ان کے برابر نہ ہوتی تھی. ایک مرتبہ قاسم ہر شہید جب جاتا ہے تو زرہ پہن کے جاتا تھا. روایتوں میں لکھا, دشمن کی روایت ہے, میں نے ایک کمسن بچے کو دیکھا جو خیام حسینی کی طرف سے آ رہا تھا, جس کے تن پر زرہ نہ تھی اور ایک بندے کفش میں ٹوٹا ہوا تھا اور وہ گھوڑے پر سوار نرگے آدا کی طرف آ رہا تھا. عزادارو, قاسم ہے, کمسنی ہے اور زرہ موجود نہیں ہے. جنگ کر رہے ہیں, تین دن کے بھوکے پیاسے ہیں, آخر کب تک جنگ کرے؟ ایک مرتبہ آواز دیا, ماں ادرکنی, میرے چچا میری مدد کو پہنچو. روایتوں میں لکھا ہے کہ چچا اپنے بھتیجے کو دیکھ رہے تھے, جیسے ہی بھتیجے کی آواز سنائی دی فوراً شیر کی طرح بھسے. ایک مرتبہ حسین جب درگاہ آدا کی طرف پہنچے, روایتوں میں لکھا ہے کہ خوبار سے اٹھا اور قاسم کا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں سے چلی ہو گیا. روایتوں میں لکھا ہے جیسے گھوڑے کی ٹاپ بدن پر پڑتی, کہتے جاتے چچا چچا, ادھر حسین پر کتنا گرا تھا. حسین نے فرمایا, بیٹا قاسم, تیرے چچا پر کیا اتنا گرا گزرے کہ تو مدد کے لیے بلائے اور حسین نہ پہنچ پائے, اگر پہنچے تو بہت دیر ہو چکی ہوگی اور قاسم اس دنیا سے رخصت کر گئے ہوں گے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین